اس پر عمل کریں تو نہ جانے پھر اس کا نتیجہ کیا ہو؟ اگر صرف قرآن مجید کو عظمت کے ساتھ آدمی احترام کے ساتھ ہاتھ لگا لے چھو لے تو بلا شک خوش ہوا، یہ بھی انشاءاللہ بھائی شاید ضرور ثواب ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پڑھے ہی نہ بس سے بھی اس کو ایسے ہی کر لیا کر، بلکہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے باقی کے ساتھ طہارت کے ساتھ، یہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہر، کہ باقی یعنی اس کو کوئی شک نہ چھوئے مگر یہ جو پاکیزہ حالت میں ہو، یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا درست نہیں، ہاتھ میں پکڑنا درست نہیں۔ البتہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے بشرطے کہ صرف وضو ٹوٹا ہو، اگر تو ایسی ناپاکی ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے پھر تو اس کو چھونا بھی جائز نہیں پڑھنا بھی جائز نہیں، لیکن اگر کسی شخص کا صرف وضو لے وہ ختم ہو گیا تو زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے، البتہ جو ہے وضو کرنا اور پاک ہونا یہ شرط، بغیر پاکی کے اس کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں۔ لا یمسہ الا المطہر۔ دوسرا قرآن مجید میں حکم یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فاستمعوا کا لفظ کہا، فاستمعوا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، سماع اور استماع میں بڑا فرق ہے۔ سماع کا مطلب صرف سننا ہوتا ہے اور استماع کا مطلب کان لگا کر سننا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو آیت ہے وہ ایک اذا قرئ القرآن، جو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے فاستمعوا له، کہ تم اپنا کان لگا دو، کان لگا کر سنو، کیا مطلب پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ، اور صرف یہی نہیں آگے فرمایا وانصتوا، خاموش بھی ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اس لیے پتہ چلا کہ غرض یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو آدمیوں کو چاہیے کہ یا تو بادلوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کروا دیتے ہیں اور پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ بے ادبی کی بات۔ قرآن مجید جب آج پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنے اور خاموش ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں کہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرنا کہ سارے محلے کو آدمی سنا رہا ہو، نہ جانے کون کس حالت میں ہو، تو ایسی صورت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا ہم نے سننا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر سنانا ہے تو میں اتنی آواز، آدمی اگر اسپیکر ہے تو اتنی اونچی آواز سے آدمی کھولے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو ادب کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ خاموشی سے سن سکے، اس حد تک اس آواز کو اونچا کر دیا جائے، اس سے زیادہ اونچی آواز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چل گیا شبینہ اور دیگر آنکھوں پر جو قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور جو ہے ایک ایک میل دو دو میل تک اس کی آواز جاتی ہے تو ایسا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ کون کس حالت میں ہے وہ سن بھی سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا۔ ایسی صورت میں گناہ پھر سننے والے کو نہیں بلکہ اس شخص کو ہوگا جو اس کا انتظام کرتا ہے، تو اس نے انتظام درست کیوں نہیں کیا؟ تو میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس وقت مختصر سے میں بات عرض کر دوں کہ ادب یہ ہے کہ آدمی جو قرآن مجید پڑھے تو کان لگا کر سنے اور خاموش ہو جائے، اور یہی آیت قرآن مجید کی ہماری اس بات کی دلیل بھی ہے کہ چونکہ اس میں مطلقاً حکم ہے یہ کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے، جس مقام پر پڑھا جائے وہاں کے لیے حکم یہ ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب قرآن مجید کی تلاوت امام کر رہا ہو اس وقت بھی آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، ہمیں بحث وغیرہ نہیں کرنا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اس سے سمجھی ہے وہ یہ کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو استماع کا لفظ ہے کہ خاموش ہو کر سنو، کان لگاؤ، کان آدمی تبھی لگائے گا جب پورے طور پر متوجہ، سیٹوں کا بھی آگے جس بات پر ضرورت کرتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، لال لگن تو رحم تاکہ تم پر رحم کرے۔ تو یہ عام ہے، چاہے قرآن مجید میں تلاوت ہو رہی، چاہے عام مقام پر تلاوت ہو رہی ہو یا نماز کی حالت میں، تو آدمی کو کان لگا کر سننا چاہیے۔ اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پوری توجہ سے سنیں گے تو نماز میں خیالات کم آئیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں آئیں گے، لیکن انشاءاللہ خیالات کم آئیں گے، ادھر ادھر کے جو وساوس آتے ہیں شیطانی، اللہ نے چاہا تو اس سے آدمی کو نجات مل جائے گی بہت حد تک، اور جب آدمی عادی ہو جائے گا اس کا تو انشاءاللہ بالکل نہیں، ابھی ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ بالکل خیالات نہ، لیکن بالکل اگر آتے بھی رہے تو نماز تو میرے نہ چھوڑے، آدمی اس کو پڑھتا ہی رہے انشاءاللہ وہ نماز بھی قبول ہے۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود سے خیالات نہ آئیں، تو یہاں پر میرا یہ بھی ہے کہ خاموشی کے ساتھ آدمی کان لگائے اور خاموش ہو جائے۔ ایک اور حکم قرآن مجید کا، جیسا کہ میں نے ابتدان کہا کہ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا، تو قرآن مجید ہی کی ایک آیت ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سے استعاذہ کر لو شیطان مردود کی شر سے. استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا، اللہ سے پناہ طلب کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا، یہ سب اس کے مفہوم میں داخل. تو ہم جب تعوذ پڑھتے ہیں یعنی اعوذ باللہ، یہ استعاذہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ شیطان مردود کے شر و فتنوں سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں. اور ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان نیکی کے کام میں نہ لگے، اور قرآن مجید تو نیکیوں کا خزانہ ہے، منبع اور مخرج ہے، اس لیے شیطان قرآن مجید جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ کبھی اس پر نئے مسلط کر دیتا ہے، کبھی سستی آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ تصرف کرتا ہے تاکہ یہ قرآن مجید میں مستقل جب نہ رہے، مشغول نہ رہے. تو ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ سکھلا دیا کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو میری پناہ میں آ جاؤ، مجھ سے مدد طلب کر لو، مجھ سے پناہ مانگ لو، میری پناہ میں آ جاؤ. تو ہم جب یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ اللہ اس کے شر سے، فتنوں سے، شیطانی خیالات سے، وساوس سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں، تاکہ ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ صحیح طور پر انجام دے سکیں. تو گویا کہ آدمی اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے، شیطان کے شر و فتنوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں بھی دیتا ہے، اور اسی طریقے سے شہداء اور صلحاء کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں اس استعاذہ کے، اس لیے اس کا حکم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا گیا. دیکھیے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلایا اور فوراً جو لفظ کا وہ کیا تھا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی جو کام جس کام کے لیے تم مجھے آواز دیتی ہو، بلا رہی ہو، میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو گویا ہر ایسے موقع پر جو شیطان کے شر و فتنے میں، شیطان جس موقع پر فتنے میں اور شر میں ڈال سکتا ہے، مبتلا کر سکتا ہے، آدمیوں کو چاہیے اللہ کی پناہ میں آ جائے، استعاذہ حاصل کرے. تو قال معاذ اللہ، رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ اس برے کام سے جس کے تم مجھے دعوت دے. اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ قرآن مجید کے 18 پارے میں ہے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے وہ شیاطین کے شر و فتنوں سے اللہ کی مدد طلب کی، اور اس بات سے بھی کہ شیاطین حاضر ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کا کیا تھا، لیکن اصل میں ہمیں سکھلانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو ہم بذرج اولا اس کے محتاج ہیں کہ ہم جب نیکی کا کام کریں، خاص طور پر قرآن مجید پڑھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں. تو یہاں پر سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کے شیطان مردود کے شخص، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن مجید کو شروع کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ شیطان اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کائنات میں نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں جو مادہ رکھا وہ مادہ ہے اطاعت کا، سننے کا اور فرما برداری کا، یہ مادہ رکھا. اس لیے ان کے مزاج میں سرکشی نہیں ہے بالکل. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ، جو ان کو حکم دیا جائے اس کے سر منہ فرق نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے. تو یہ فرشتوں کی فطرت ہے، عادت ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یعنی ان کو تو پیدا کیا اپنے نور سے، فرشتوں کو خاص مخلوق پیدا کی اللہ رب العزت نے، اور دوسری مخلوق جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے زمین پر وہ ہے نار کے جنات کو پیدا کیا. جنات کی فطرت میں سرکشی ہے اور بغاوت ہے، نافرمانی کا مزاج ان میں غالب ہے. انہی جنات میں سے اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا. ابتدان یہ بڑا عبادت گزار، اور بعد میں پھر یہی راز درگاہ ہوا، اور پھر آخر اگر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، شیطان کو بھی بھیجا گیا آزمائش کے لیے. اللہ رب العزت نے گویا ہماری آزمائش، بزرگ میں بڑی اچھی بات کی گئی کہ شیطان کو ہماری آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اور ہم شیطان کے لیے آزمائش بن گئے. ہونے کے اعتبار سے ہم بھی تو آزمائش بن گئے نا اس کے لیے، کنارے درگاہ ہوا ہماری وجہ سے وہ فیل ہو گیا اس آزمائش میں، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو تو سر سجدہ نہیں کیا، تو گویا وہ ہم بھی اس کے لیے آزمائش بن گئے اور اس آزمائش میں وہ فیل ہو گیا. اس لیے وہ انسان کا دشمن ہے، ابھی چاہتا ہے کہ انسان کو بھی جو ہے وہ آزمائش میں فیل کر، اس لیے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ انسان کو بلغلاتا رہے. تو بہرحال اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیے کرے آدمی. اس کا حکم بہت سے مقامات پر ہے، پر اعوذ برب الفلق پر اعوذ برب الناس میں یہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی پناہ طرف دی، اسی لیے اس کو جو ہے وہ معبودات بھی کہا، چاروں پر بھی کہا جاتا ہے قرآن عظیم الفلق. قرآن عظیم کے خاص طور پر دو صورت ہیں جس میں استعاذہ ہے، تو قرآن عظیم الرب الفلق اور قرآن عظیم الرب الناس، ان دونوں کو معبودتین بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نیکی کا کوئی کام کریں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے لیں. خاص طور پر قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آداب میں سے بھی ہے کہ اس کو پڑھیں اور پھر بسم اللہ یاد پڑھیں. انشاء اللہ چاہے تو بسم اللہ کا بیان کل ہوگا، اور امید یہ ہے کہ ان شاء اللہ 20 سے 25 منٹ کا جو ہے دوران اس کا ہوگا، تاکہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ لوگ اٹھتا جائیں اور بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ کچھ بھی بیان نہ کر سکے آدمی. کوشش یہی ہوگی کہ ان شاء اللہ 20-25 منٹ کا بیان روزانہ ہوگا. خاص طور پر 20 سے لے کے جمعرات تک کچھ بھی کوئی دوسرا بیان ہوتا ہے وہ بھی اصل ہے تو قرآن مجید ہی سے، لیکن باقاعدہ تفسیر نہیں ہوتی ہو. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو قرآن مجید کے بس شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو آخر کے ساتھ پائے تکمیل تک بھی پہنچا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد.